أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باري الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس خلاق عالم کے لیے جو ہم سب کا پالنے والا ہے اور اس پروردگار عالم کی عطا کردہ نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے اس لیے کہ اس کا ہر عمل اپنے بندوں کے لیے نعمت ہے رحمت ہے. ذکر ابتدا میں اس شکر سے کروں ہم سب مل کے بارہ ہم سب تیری بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں دامن محمد و آل محمد سے منسلک کر دیا.
اللہم صلی علی
عزاداری رسم نہیں عبادت ہے. اس عنوان کے تحت میری رافی گفتگو جاری ہے. آج ساتویں مجلس آپ سب کی سماعتوں کی نظر ہے اور مجلس کی ابتدا میں آقا حسین کا جملہ مولا اپنی آخری سانسوں میں پروردگار عالم کی حمد و ثنا کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اور ایسا جملہ قالوا علی ما اردتو دو محرم کو جو میں نے مولا کا جملہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا وہ تھا قالوا ما اردتو تشاؤ ما تشاؤ خدا ہر وہ چیز کرنے پر قادر ہے جو وہ چاہے جو دو محرم کا جملہ تھا قالوا علی ما تشاؤ جو وہ چاہتا ہے وہ ارادہ کر لے وہ کر سکتا ہے. آج سات محرم کو مولا نے پھر اسی جملے کو دہرایا مگر دوسرے انداز میں. اب مولا شاہ فرماتے قالوا علی ما اردتو جو وہ ارادہ کر لے اس ارادے کو پورے کرنے پر خدا قادر ہے جو وہ ارادہ کر لے. اور پھر کہا کہ اب وہ جب ارادہ کر لیتا ہے تو پورا کر لیتا ہے تدرے کو ما طلب تو اور جو طلب کرے یعنی کسی بھی عمل سے کوئی بھی رزلٹ وہ حاصل کر سکتا ہے. پروردگار عالم کیسے میں بات کو واضح کرنے کے لیے روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں. کتاب حیات القلوب علامہ مجلسی کی کتاب اس کی دوسری جلد میں روایت ہے پورے واقعہ معراج کو بیان کیا گیا ہے اور وہاں پہ اشارہ ہوا کہ جب جناب رسالت ماں احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ جناب رسالت ماں ارشاد فرماتے ہیں جب پروردگار عالم نے مجھے معراج پر بلایا پہلے آسمان پر پہنچا بہت سارے اللہ کے عجائبات دیکھے وہاں ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ ایک ملک ہے جس کو خدا نے آدھا آگ سے بنایا ہے آدھا برف سے بنایا ہے. آگ اور برف آئس یہ دونوں ساتھ رہ نہیں سکتے. یا تو آگ جو ہے وہ برف کو میلٹ کر دے گی پانی ہو جائے گا یا وہ پانی آگ کو بجھا دے. مگر جناب سالت ماں آپ کہتے ہیں میں نے پہلے عرش پہ ایسے ملک کو دیکھا جو آدھا آگ سے بنا ہوا تھا آدھا برف سے بنا ہوا تھا اور دعا کر رہا تھا بارلہا تو آگ اور پانی میں محبت پیدا کرنے پر قادر ہے. اب مولانا حسین کا جملہ سمجھ میں آیا مولانا حسین اپنی آخری سانسوں میں کیا کہہ رہے ہیں قالوا علی ما اردتو جو تو ارادہ کر لے اس کو پورا کرنے پر قادر ہے. تو معراج پہ دیکھا رسول نے کہ وہ فرشتہ دعا کر رہا ہے بارلہا تو آگ اور پانی میں بھی محبت قائم کر دیتا ہے بارلہا تو دنیا میں مومنین کے دلوں کو محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دے. پوچھا جناب رسالت ماں نے جبریل جبریل کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول جب سے اسے خلق کیا ہے اسے بہت انسیت ہے زمین پہ رہنے والے مومنوں سے, اور جب سے خدا نے خلق کیا ہے جب سے یہ مسلسل دعا کر رہا ہے کہ خدا مومنین کے دلوں کو محبت کے ساتھ آپس میں جوڑا رکھے. اب ہمارے حق میں دعا ملک کرے عرش پر, اور اگر مومن متوجہ نہ ہو, مولا حسین اپنی آخری سانسوں میں ہمیں متوجہ کر رہے ہیں. دیکھو اپنے خدا پر ایسا یقین رکھنا, دنیا کی سب سے عظیم طاقت, ناممکن کو ممکن کرنے والی ذات خدا برحق کی ہے, اور جب بھی اس کی بارگاہ میں پنجتن کا وسیلہ دے کے پکارا جائے خدا خالی ہاتھ لوٹاتا نہیں ہے. تو اب کہا جس چیز کا وہ ارادہ کر لے, یعنی آگ اور برف کو جو ملا دے تو پھر میرے اور آپ کے مسائل کو حل کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے. پھر اب مولا کا اگلا جملہ رزق تو ما طلب تو, کہ جب وہ چاہے تو کسی بھی عمل سے کوئی بھی نتیجہ نکال سکتا ہے, ایسی اس کی خلقت ہے پروردگار عالم کی. اب اس بات کی وضاحت کے لیے بھی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. انسان ساز واقعات کتاب اس کی دوسری جلد میں ایک واقعہ موجود ہے. ایک عالم دین کو ایک خواب میں جناب رسالت مآب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ ایک عالم دین کے خواب میں جب رسول خدا آئے تو کہا تمہارے پڑوس میں جو مجوسی رہتا ہے, جو آگ کی پرستش کرتے ہیں, جو خدا کو نہیں مانتے. رسول اسلام خواب میں آ کے اس عالم سے کہہ رہے ہیں جاؤ اپنے پڑوسی کو جو مجوسی ہے, مسلمان بھی نہیں ہے, اس کو جا کے میرا پیغام پہنچا دو کہ تمہارے حق میں کی گئی دعا خدا نے قبول کر لی. ابھی عالم خواب سے اٹھا تو کہا اگر میں جا کے بولتا ہوں مجوسی سے تو مذاق اڑائے گا, میں تو تمہارے خدا کو نہیں مانتا, تمہارے رسول کو نہیں مانتا, یہ تم کیا آگے بتا رہے. ہمت نہیں پڑی. دوسری رات سوئے خواب میں پھر یہی منظر دیکھا, جناب رسالت مآب آ کے کہہ رہے ہیں جاؤ اپنے پڑوس میں جا کے اس مجوسی سے کہو تمہارے حق میں کی ہوئی دعا خدا نے قبول کر لی. دوسرا دن آ گیا, صبح سے کشمکش میں ہے جاؤں نہ جاؤں, جاؤں گا تو وہ میری توہین کرے گا, مذاق اڑائے گا, اسلام کا مذاق اڑ جائے گا. ابھی وہ وسوسے دل میں آ رہے ہیں, فیصلہ نہیں کر پائے. جب تیسری شب آئی اور پھر رسول نے یہ حکم دیا, اور جب آگ کھلی تو مجبور ہیں کہ رسول جلال کے عالم میں کہا تو میری بات سنتا کیوں نہیں ہے, تو جا کے بتاتا کیوں نہیں ہے. اب جب صبح ہوئی تو کہے دروازہ کٹکھٹایا, مجوسی باہر آیا, کہا کیا بات ہے. کہا میں تین شب سے یہ خواب دیکھ رہا ہوں, میرے رسول آ کے خواب میں کہتے ہیں کہ میں تم تک یہ پیغام پہنچا دوں تمہارے حق میں کی گئی دعا خدا نے قبول کر لی ہے. جیسے اس نے جملہ سنا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا میں تمہارے دین کا کلمہ ابھی پڑھتا ہوں, اور پھر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوا. اب عالم نے پوچھا یہ وجہ کیا ہے, میں نہیں سمجھ سکا رسول کیا کہہ رہے تھے, اور میں نے جب تمہیں یہ خواب بتایا تم نے فوراً اسلام قبول کر لیا. کہا وجہ یہ ہے کہ میری بیٹی کی شادی کا دن تھا اور انواع اقسام کے کھانے پکے تھے گھر میں, پڑوس میں ہمارے ایک غریب مسلمان گھرانہ بھی ہے. جب میں اپنے مہمانوں کو کھانا سرو کروا رہا تھا اپنے غلاموں سے, تو میں نے جب چھت پہ گیا تو میں نے دیکھا اس پڑوس میں ایک بچی تھی اور اپنی ماں سے کہہ رہی تھی ماں میں اتنی بھوکی ہوں, اور مجھے پڑوس کے گھر سے جو کھانے کی خوشبو آ رہی ہے یہ مجھے بہت بے چین کر رہی ہے. کہا جیسے میں نے جملہ سنا کہ میرے گھر میں اتنے انواع اقسام کے کھانے اور اس کی خوشبو جب جا رہی ہے تو کتنا اس بچی کو اثر کریں گے. یہاں میں ایک بات روک کے بتا دوں, علماء یہ کہتے ہیں کہ جو بہت سے لوگ اس بات سے اعتراض کریں گے, علماء یہ کہتے ہیں اگر آپ ساتھ مستقیم پہ ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں تو باہر کا کھانا کم سے کم کر دیں. کیوں؟ لوگوں نے پوچھا. کہا جب باہر کا کھانا پک رہا ہوتا ہے نا تو اس کی خوشبو اڑ رہی ہوتی ہے, باربیکیو ہو رہا ہے, کسی ریسٹورینٹ میں باہر کچھ بن رہا ہے, اور جو لوگ اس چیزوں سے محروم ہیں جب وہ گزرتے نا دیکھتے ہوئے جس نگاہوں سے ترس اور یاس کی, کہا پھر اس کھانے سے برکت الہی چلی جاتی ہے. کہ یعنی بن تو رہا ہے مگر اس ادارے سے ہمارے ملک میں اور جگہ پہ جو عدل کا نظام نہیں ہے نا, تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بازار کا کھانا آپ جتنا کھائیں گے تو آپ کے اندر وہ صراط مستقیم پہ پھر آپ ثابت قدم ہوں گے, عبادتیں چھوٹنے لگتی ہیں, گناہ شامل ہونے لگتے ہیں. وجہ یہ کہ بے برکت کھانا آپ کے جسم میں گیا. اب وہ بچی بھوکی تھی اور وہ اس طرح سے اپنی ماں سے کہہ رہی تھی ماں یہ خوشبو آ رہی ہے مگر مجھے بے چین کر رہی, میں بہت بھوکی ہوں. اس نے سنا, وہ آیا نیچے اپنے مکان چھت سے نیچے آیا مکان میں, اور اسے پتا تھا وہ مجوسی اگر اپنا کھانا بھیجے گا تو مسلمان ہیں وہ نہیں کھائیں گے. اس نے ایک مسلمان کو بلوایا باورچی کو اور کہا یہ جو کھانے میرے گھر میں بنے تم تھوڑا تھوڑا بنا دو اس کو. ذرا ٹائم لگا مگر جب وہ کھانے تیار ہو گئے اس کو ٹرے میں سجا کے غلام سے کہا جاؤ برابر میں لے جاؤ اور جا کے ان سے کہنا یہ ہمارے مجوسی ہاتھ کا پکایا ہوا نہیں ہے, ہم نے مسلمان باورچی سے پکایا ہے, جب ان کو یقین آ جائے گا تو وہ لیں گے. خیر جب وہ گئے لے کے اور بتایا تو پھر اس کی ماں نے اس کھانے کو لیا. جب وہ کھانا اس بچی کے سامنے آیا اور اس نے فوراً ایک جملہ کہا جو صاحب مکان مجوسی نے سنا, کہ اماں یہ مجوسی کتنا اچھا ہے, اس نے ہمیں کھانا دے دیا روز قیامت میں رسول سے کہوں گی اچھا آدمی ہے اس کی شفاعت کر دیں. اس بچے نے جو دعا دی تھی, اس بھوکے پیٹ نے جو دعا دی تھی, پروردگار عالم نے ایسا قبول کیا کہ رسول اسلام آئے خواب میں اور کہا کہ وہ جملہ کتنا سچ ہوا. وہ دعا کیا کر رہی تھی کہ بہت اچھا آدمی ہے, میں اپنے رسول سے کہوں گی میدان قیامت میں اس کی شفاعت کر دیں, اور شفاعت اسے زندگی میں مل گئی. جیسے اسے رسول کا جملہ سنا, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. صلوات پڑھ. اب مولا حسین کی مناجات کا جملہ سمجھ میں آیا, رودت ماں طلب تو. وہ کسی بھی عمل سے کوئی بھی نتیجہ حاصل کر سکتا ہے. بظاہر لوگ غریبوں کو کھلا رہے ہیں, مگر جب خدا کچھ کسی عمل سے نتیجہ پانا چاہے تو اس نے اسی کھلانے سے ایک شخص کو مسلمان ایمان کی دعوت مل گئی. تو اب مولا حسین کس انداز میں خدا کی معرفت, یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے مولا جملے کیوں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں اس حال میں جب زخمی ہوں, 1900 زخم تھے مولا حسین کے جسم پر, پھر بھی میں اللہ کی قدرت سے نا امید نہیں ہوں, پھر بھی میرا توکل خدا برحق پر ہے. تو ہمیں کتنا خدا پہ بھروسہ کرنا چاہیے. اور واقعی عزاداروں, جو خدا قائم رکھنا چاہے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا. یہ عزاداری امام حسین خود ایک معجزہ ہے. ہر زمانے کی یزیدی سوچ نے مٹانا چاہا عزاداری, ہر زمانے کی. یعنی ایسے ایسے زمانے گزرے ہیں شیعوں پہ کہ جو شیعہ خواتین ہوا کرتی تھی وہ رات کے اندھیرے میں جاتی تھی, بستی سے باہر جاتی تھی, اپنی اولاد کو لے جا کے بیٹھ کے کہتی تھی اب میں حسین کے مصائب پڑھتے ہوں تم سنو, اور جب پڑھ لیتی تو بچوں سے کہتی تھی اب تم مجھے سناؤ میں گریا کروں. یعنی گھر میں اپنے گھر تو گھر شہر میں نہیں کر سکتے تھے عزاداری امام. کیا مٹ گئی؟ کیا ختم ہو گئی؟ ختم ہو نہیں سکتی. اس لیے کہ پروردگار عالم اس عزاداری امام حسین کو قائم رکھے ہوئے, قائم ہے اور تابع قیامت رہے گی.
اللہ یا رسول اللہ, یا علی یا علی یا علی مدد ساتھ ہے.
تو میری اور آپ کی گفتگو اسی عنوان کے تحت ہو رہی کہ عزاداری رسم نہیں ہے, عبادت ہے. اور میں آپ کے سامنے مجلس کا ایک ایک رکن روایت معصومین سے پیش کر رہی ہوں کہ حدیث قضاء سے لے کے آخری زیارت تک ہر چیز عبادت ہے عزاداری امام میں. آج تذکرہ کروں گی, جب ہم فرش عزا پہ آتے ہیں نا تو ہم ایک مادی تبرک بھی پاتے ہیں اور روحانی تبرک بھی پاتے ہیں. پہلے مادی تبرک کی بات کروں تو مجلس کے آخر میں جو آیت آئے گی اس سے ریلیٹ میں آپ کے سامنے پیش کروں گی. جب ہم مجلس سے جا رہے ہوتے, کسی مجلس شریک ہوتے تو ہمیں باہر تبرک ملتا ہے. آپ یہاں سے گزرتے ہیں آپ کو شربت ملتا ہے, امام حسین کے نام پہ پیاسوں کی پیاس بجھائی جاتی ہے. یہ تبرک کیا ہے؟ مجلس کے تبرک کی کیا اہمیت ہے؟ سب سے پہلی بات ہے تبرک کیوں دیا جاتا ہے. تو آئمہ معصومین سے روایت ہے, علماء بیان کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جو پہلے دن رسول اسلام کو حکم دیا تبلیغ کا, جو پہلا تبلیغ کا حکم تھا کہ اب بلاؤ اپنے عزیزوں کو اور پیغام حق پہنچاؤ, دعوت ذوالشیرہ. دعوت ذوالشیرہ کیا تھی؟ 3 دن رسول نے کھلایا تمام کفار مکہ کو, اور پھر اس کے بعد کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ, خدا کو پکارو, خدا واحد ہے اور میں اس کا نبی ہوں. تو یہ اللہ کی سنت ہے جو اللہ نے رسول اسلام سے کروائی. خدا کھلانے کو پسند کرتا ہے. وہ ایک دفعہ کہا تھا نا کتاب حدیث, تو شیعہ کی روایت ہے, جناب موسیٰ اللہ سے مناجات کر رہے تھے, کہا موسیٰ کوئی کام میرے لیے بھی کیا تم نے؟ موسیٰ کانپ کے رہ گئے, کہا بارے رہا میں نمازیں پڑھی تیرے لیے, روزے رکھے تیرے لیے, تلاوت کی میں تورات کی تیرے لیے. کہا موسیٰ یہ سب تو اپنے لیے کیا؟ کہا بارے رہا اپنے لیے؟ کہا اگر نمازیں پڑھی تو جنت میں تمہارے درجے بلند ہوں گے, روزہ رکھا تو جہنم کے لیے ڈھال وہ بن جائے گا, اگر تم نے تلاوت تورات کی ہے تو اس کے تمہارے مراتب بڑھ گئے, میرے لیے کیا کیا؟ روایت میں لکھا ہے حدیث قدسی ہے یہ کہ جب یہ کہا خدا نے نا تو موسیٰ زار و قطار رونے لگے, معبود تیرے لیے کیا ہے جو میں اب تک نہیں کر سکا؟ تو پروردگار عالم نے کہا کبھی کسی پیاسے کو پانی پلایا, کبھی کسی بھوکے کو کھانا کھلایا, کبھی کسی بے لباس کو لباس دیا, اگر تم یہ کام کرتے, اور چوتھا جملہ تھا خدا کا, کبھی کسی کو میرے لیے دوست بنایا ہو, کسی کو میرے لیے دشمن بنایا ہو. سلوات پڑھ دیجیے بابا سے. آج آپ سب کو کان لگانے پڑیں گے کیونکہ مجلس میں نعرے اور سلوات لگانے والا ہمارا مومن پیچھے بیٹھا ہوا ہے. تو آپ سب کو کان لگا کے مہر کی آواز کو سننا پڑے گا. بابا سے بلند صلوات پڑھ دیجیے. خدا سلامت رکھے مالا کے نعرے لگانے والوں کو, صلوات پڑھنے والوں کو. تو پروردگار عالم تو آپ خدا نے کیا کہا, کبھی میرے لیے کسی کو دوست بنایا, کبھی میرے لیے کسی کو دشمن بنایا. یعنی ہماری دشمنی ہو تو قربتن اللہ, کیونکہ یہ اللہ کا دشمن ہے تو ہمارا دشمن ہے, کیونکہ یہ اللہ کو پسند ہے اس لیے ہماری دوستی ہو. ہم تو اپنی خواہشوں پہ دوست بناتے ہیں, اپنی خواہشوں پہ دشمن بناتے ہیں. تو خدا کا پسندیدہ ترین عمل کسی بھوکے کو کھلانا, کسی پیاسے کو پانی پلانا, اور کسی بے لباس کو لباس دینا, تو اللہ کی سنت ہے. تو اللہ نے جب اپنے رسول سے پہلا کفار مکہ کے سامنے جب پہلا تبلیغ کا حکم دیا, پہلے کھلایا ہے پھر پہنچایا ہے. یہ سنت رسول ہے. دعوت ذوالشریعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اور یہ کیونکہ میں نے جیسے پہلی مجلس میں کہا تھا, جو چیز بھی حسین سے منسوب ہو جائے وہ متبرک ہو جایا کرتی ہے. تو حسین سے منسوب ہونے والا تبرک کتنا متبرک ہے آپ سنیے اب روایتوں میں. اس تبرک میں پروردگار عالم نے شفا رکھ دی ہے. کیسے شفا رکھ دی ہے؟ جو واقعہ علماء بیان کرتے ہیں اور ارباب ممبر بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے, صلوات پڑھ دیجیے بابا سے. اپنی سلوات کا معجزہ دیکھا, اس راستے سے بھی نکل کے ہمارا نعرہ لگانے والا پہنچ گیا. تو یہی سلوات ہے. خدا کرے کہ اسی طرح نعرے لگاتے, سلوات پڑھتے ہم سب بہشت میں داخل ہوں. تو اب اس تبرک امام حسین میں پروردگار عالم نے شفا رکھی ہے. لکھنؤ کا ایک مدرسہ, مدرسۃ الوائزین, اور اس کے پرنسپل اپنے اسٹوڈینٹس سے بات کر رہے تھے اور کہنے لگے, دیکھو جب میں طالب علم تھا تو جو سب سے بڑے ہمارے علاقے کے عالم تھے جنہیں شمس العلماء کہا جاتا تھا, سید صفت حسن کا, وہ ایک دفعہ اسٹوڈینٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہنا شروع کیا, اگر کوئی مریض ہو اور وہ روزہ رکھے اور روزہ رکھ کے جب افطار کرے تو اس کے بعد سونے سے پہلے, بستر پہ جانے سے پہلے دعا کرے, اے لشکر حسین کے طبیب زہر ابن قین میرے مرض کی دوا تجویز کیجیے. یہ دعا کر کے بستر پہ لیٹے اور سو جائے. پہلے روزہ رکھنا ہے, اور اس روزہ رکھنے کے بعد افطار کیا, افطار کے بعد جب رات کو بستر پہ لیٹنے لگے تو یہ دعا کرے کہ لشکر حسین کے طبیب زہر ابن قین آپ میرے مرض کی دوا تجویز کیجیے, اور سو جائیں. تو خواب میں ایک شخص, بزرگ شخص آ کے اس کو اس مرض کی دوا بتا دیں گے. سب طالب علموں نے سنا. ایک طالب علم اس میں بیمار بھی تھا, وہ گھر گیا, اس نے گھر جا کے باتیں بتائیں, اور ایسا ہی ہونا چاہیے, علم جہاں سے بھی ملے جا کے اس کو فوراً گھر میں شیئر کیجیے. اس نے جا کے گھر میں بیان کیا کہ ہمارے استاد آج یہ کہہ رہے تھے. اس کی بہن جو اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی, کہا بھیا تمہاری صحت کے لیے میں روزہ رکھوں گی, تم نے اتنا علاج کرا لیا, اتنا بیمار تھا اس کا بھائی. اس نے کہا اچھا. بہن نے روزہ رکھا, افطار کیا, اور جب بستر پہ جانے لگے اس نے یہی دعا مانگی, اے زہر ابن قین لشکر ابن حسین کے طبیب آپ میرے بھائی کے مرض کی دوا تجویز کیجیے. جب وہ سو گئے اس نے خواب میں دیکھا ایک بزرگ ہیں جنہیں چاروں طرف سے لوگوں نے گھیرا ہوا ہے, اور وہ کچھ لکھ لکھ کے نسخے دے رہے ہیں. یہ قریب خواب میں دیکھ رہی ہے, قریب گئی, کہا میرا بھائی بہت بیمار ہے, میرے بھائی کے لیے بھی دوا تجویز کر دیجیے. تو اب وہ بزرگ کہتے ہیں تمہارے بھائی کو میں کیا لکھ کے دوں, وہ خود ہی اپنی شفا نہیں چاہتا. کہا نہیں ایسا نہیں ہے, میرا بھائی کتنے طبیبوں کے پاس گیا, دوائیں لی مگر اس کو اثر نہیں ہو رہا. کہا تمہارا بھائی مجلس حسین کا تبرک کیوں نہیں کھاتا, اگر وہی تبرک کھائے تو اسے شفا مل جائے. یہ کہہ کے اس خواب دیکھا اس کی آنکھ کھل گئی, پہنچی بھائی کے پاس. بھائی تم مجلس حسین کا تبرک نہیں لیتے؟ کہا اصل میں رش اتنا, بھائی کہتا ہے اصل میں رش اتنا ہوتا ہے, کبھی کبھی میں قطار میں نہیں لگتا اور میں نکل جاتا ہوں, میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا. کہا میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے, ذرا اپنے قائم نے آ کے یہی کہا ہے کہ تمہارا بھائی لشکر کے شفا چاہتا ہے تو مجلس حسین کا تبرک کیوں نہیں لیتا. اس کے بعد اس کے بھائی نے جو پہلی مجلس اٹینڈ کی تبرک لیا, اس نے کھایا اور اس کو شفا مل گئی. سلوات
نعرہ سلام.
وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، میں بہت تیزی سے اب گزروں گی کہ مجھے بہت سی چیزیں اس حوالے سے بیان کرنی ہیں. اچھا، نہ صرف یہ کہ تبرک میں شفا ہے، اس تبرک میں جو ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں اس میں برکت ہوتی ہے. کیسے برکت ہوتی ہے؟ کتاب سردار کربلا کی روایت ہے، پروردگار عالم سے جناب موسیٰ کلیم اللہ سے مناجات کر رہے تھے، کہ بار اللہ تو نے امت محمد کو تمام نبیوں کی امت پر فضیلت دی ہے. کہاں دی ہے؟ کہ بار اللہ کیوں دی ہے؟ وہ کیا صفتیں ہیں امت محمد میں جو تو نے ان کو اتنی شرف اور بزرگی اور فضیلت عطا کی ہے؟ تاکہ میں اپنی قوم بنی اسرائیل کو بھی کہوں کہ وہ بھی ان عمل کو اختیار کرے. تو جناب موسیٰ کو جواب ملا خدا کی بارگاہ سے، اس لیے کہ امت محمد میں 10 چیزیں موجود ہیں. وہ کیا ہیں 10 چیزیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد، روز جمعہ کی فضیلت، نماز جماعت کی فضیلت، قرآن، علم اور عاشورہ. یہ 10 چیزیں. تو کہا اب جب یہ 10 چیزیں خدا نے بیان کی تو کہا بارگاہ عاشورہ کیا ہے؟ کہا فرزند محمد کو، نواسۂ رسول کو بے دردی سے بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا. وہ عاشور کا دن تھا جس دن شہید کیا جائے گا، اور اس کا غم ملائکہ عشر مناتے ہر نبی رویا ہے. جب جناب موسیٰ نے یہ سنا تو کہا بھائی اچھا اتنا ظلم ہوگا؟ کہاں، اس دن کو عاشورہ کہتے. پھر خدا نے کہا جو کوئی بھی نواسۂ رسول کی مجلس میں کسی طرح سے بھی شریک ہوگا، اپنے مال کو دے کر یا تعام کھانا دے کر جس طرح بھی شریک ہوگا، جو مال خرچ کرے گا عزاداری امام حسین پہ، خدا کہہ رہا ہے موسیٰ سے، تو پروردگار عالم اس کے 1 درہم کے بدلے 70 درہم عطا کر دے گا، اور اس کے مال میں برکت ہوگی، اور اس کے گناہ بخشے جائیں گے، اور وہ بہشت میں جائے گا. اور جیسا خدا نے کہا تھا موسیٰ سے واقعاً ایسا ہے. ایسا کس لیے ہے؟ روایات ملتی ہے کہ شیعہ کے بہت بڑے عالم، آپ نے بار بار مجلسوں میں نام سنا ہوگا، سید مہدی بحر العلوم. بحر العلوم انہیں کہتے اس لیے ہیں کہ امام زمانہ نے انہیں یہ لقب دیا تھا، علوم کا سمندر ہے مہدی تمہارے سینے میں. اور جس زمانے میں یہ تھے، مہدی نام تھا، اور اتنے باتخوا تھے، اتنی نورانی شخصیت تھی کہ اکثر لوگ شک کرتے تھے کہیں یہی تو امام زمان نہیں ہے، نام بھی مہدی ہے. تو آخر مہدی بحر العلوم کے شاگرد ہیں شیخ حسین تبریزی، ایسا معرفت والا عالم جسے امام زمان کی زیارت ملتی ہو تو اس کا شاگرد بھی ایسا ہی ہوگا، بامعرفت اور تقوی والا. شیخ حسین تبریزی بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ میں وادی السلام گیا، اور جب خدا نے میری روحانیت کو اس منزل پہ پہنچا دیا تھا کہ میری نگاہوں سے پردے ہٹ چکے تھے، میں برزخ کو دیکھ سکتا تھا، برزخی حالات کو دیکھ سکتا تھا، کہا جب میں وادی السلام گیا تو میں نے ایک منظر دیکھا کہ وہاں پہ جو مومنین کی ارواح ہیں ان کے ساتھ ملائکہ بھی موجود ہیں، اور ایک مومن کی روح آنے والی ہے، اس کے استقبال کی تیاری ہے. آئمہ معصومی نے ارشاد فرمایا ہے کہ بندگان خدا میں مومنین میں سے جو نیک ہوتے ہیں، جو دنیا میں کہیں بھی دفن ہو ان کی روح وادی السلام پہنچتی ہے، اور اگر دنیا میں کوئی بھی گناہگار ہے تو کہیں بھی دفن ہو اس کی روح وادی برہوت پہنچتی ہے. یمن کا ایک علاقہ ہے، بہت خیرتناک اور بہت خوفناک وادی ہے وادی برہوت، تو کہاں وہاں پہنچتی ہے. تو ابھی شیخ حسین تبریزی کہتے ہیں میں نے وہاں پہ دیکھا کسی مومن کی روح آنے والی ہے، اور اس کے استقبال کی تیاری اس طرح ہو رہی ہے کہ مرحومین کی روحیں اور ملائکہ آئے ہیں جو جنتی کھانے لے کر آئے ہیں، اور دسترخوان لگ رہا ہے، اہتمام ہو رہا ہے کہ ایک فلاں مومن کی روح آنے والی ہے. میں نے پوچھا مرحومین سے، جو ماں کی روحیں تھیں ان سے پوچھا، وہ آنے والا مومن ایسی کیا عمل کرتا تھا کہ ملائکہ عرش سے اترے ہیں وادی السلام میں اس کے استقبال کے لیے؟ کہا وہ 3 عمل کرتا تھا. پہلی چیز یہ کہ وہ محمد والے محمد سے سچی محبت رکھتا تھا. دوسرا عمل یہ، ساری زندگی اس نے رزق حلال کھایا. اور تیسری خوبی یہ، سال بھر خرچ ہونے کے بعد اس کے پاس جو بچتا تھا وہ عزاداری امام حسین پہ خرچ کر دیتا تھا. یہ اس کی جزا ہے کہ پروردگار عالم کے توسل سے، آئمہ معصومین کے توسل سے اس کو شفاعت مل گئی. صلوات پڑھی. تو مجلس کا تبرک بھی کتنا متبرک ہے. اچھا، جب مجلس ختم ہوتی ہے تو ہم ایک عمل اور کرتے ہیں. میں نے ذکر کر دیا مرثیے کا، حدیث کا، ماتم کا، صلوات کا، نعرہ حیدری کا، ایک چیز رہ گئی ہے. جب مجلس ختم ہوتی ہے تو ہم پڑھتے ہیں زیارت امام. زیارت کیوں پڑھتے ہیں؟ زیارت اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے مناجین اس بات کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جہاں مجلس ہوتی ہے ملائکہ آتے ہیں، انبیاء تک آتے ہیں، وقت کے امام آتے ہیں، جناب سیدہ آتی ہیں، اور وہ ارواح مومنین جو بہت نیک ہوتے ہیں انہیں خدا کی بارگاہ سے عزت ملتی ہے اور وہ آتے ہیں فرش ازا پہ. وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ میں آپ کو ایک واقعہ پڑھ کے سناتی جو علامہ طالب جوہری نے بیان کیا تھا اپنی جوانی کا، مگر دامن وقت میں گنجائش نہیں، وہ سورہ فرقان کی آیت کا زندگی میں موقع ملا تو بتاؤں گی کہ ارواح مومنین بھی آتی ہیں مجلسوں میں جو پاک و صاف طاہر ہوتی ہیں. تو جب آتی ہیں اور جب امام جا رہے ہوتے ہیں تو ہم زیارت پڑھ کے سلام پڑھ کے رخصت کرتے ہیں کہ وہ معصومین جائیں. ہمیشہ کوشش کیا کیجئے. اب آپ جان رہے ہیں نا کہ عزاداری کی ہر ہر چیز کی کیا عظمت ہے، ہر رکن عزاداری عبادت ہے. تو ہمیشہ کوشش کیا کیجئے مجلس مکمل ہو جائے پھر جائیں. لیکن اگر کوئی جینوئن ریزن ہے، کسی کو اپنے بچے کو پک کرنا ہے، کسی گھر میں کوئی مریض ہے بزرگ اس کو وقت پہ دوا دینی، کوئی بھی ایسا ریزن ہے کہ جس کے لیے آپ کا جانا ضروری ہے، ضرور جائیے. ورنہ کوشش کیجئے جب معصومین کو ہم زیارت پڑھتے ہیں رخصت کرتے ہیں ہم اس وقت تو رکیں، اس وقت تک ہم بھی زیارت کو پڑھیں. اچھا، زیارت اس لیے پڑھی جاتی ہے، اور زیارت پڑھنے سے جو ہم مجلس کے آخر میں پڑھتے ہیں، کیا ہمیں زیارت امام حسین کا ثواب مل جاتا ہے؟ شہداء کربلا کی زیارت کا ثواب مل جاتا ہے؟ بالکل مل جاتا ہے. صادق آل محمد امام جعفر چھٹے امام مخاطب اپنے صحابی سدیر سے، سین دال یہ رے سدیر، سدیر سے کہتے ہیں سدیر تم میرے جد امام حسین کے روزے پہ جاتے ہو روز؟ کہا نہیں مولا. کہا ہفتے میں ایک دفعہ جاتے ہو؟ کہا نہیں مولا. کہا مہینے میں ایک دفعہ جاتے ہو؟ کہا نہیں. کہا سال میں ایک دفعہ جاتے ہو؟ کہا ہاں، کئی سال ایسے ہیں جب میں گیا ہوں. اب سنیے مولا جعفر صادق کا جملہ، تم کتنی جفا کرتے ہو میرے مولا میرے جد حسین پر، تم جاتے نہیں ان سے ان کی زیارت کے لیے. کہا مولا میں جس مکان میں رہتا ہوں، میں جس مقام پہ رہتا ہوں، میرے اس مقام سے کربلا کا فاصلہ کئی میل کا ہے، کئی کلومیٹر ہے، تو مولا میرے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ میں ہر روز جاؤں یا ہفتے میں ایک دفعہ جاؤں. ہاں میں جاتا ہوں، سال میں ایک دفعہ ضرور جاتا ہوں. امام صادق کہتے ہیں میں تمہیں بتاؤں زیارت کا ثواب تم کیسے پا سکتے ہو؟ کہا کیسے؟ کہا تم اپنے گھر کی چھت پہ چلے جاؤ کھلے آسمان کے نیچے. اچھا جب یہ میں نے روایت جب سنی تو علماء یہ بیان کرتے ہیں جو مولا نے کہا تھا نا چھت کے اوپر کھلے آسمان کے نیچے، اس کی لاجک یہ تھی کہ وہ زمانہ تھا جب ایک گھر میں رہنے والے افراد بھی ایک دوسرے سے اپنا ایمان چھپاتے تھے. کیوں؟ اگر پتا چل گیا یہ عاشق آل محمد ہے، حکومت کو خبر ہو گئی تو ہمیں گھر سے گھسیٹ کے گرفتار کر لیں گے. تو باپ بچوں سے، بیوی شوہر سے، لوگ اپنے ایمان، اتنا کتنا مظلوم ہے ہمارے ایمان، حق پر ہے لیکن لوگوں کو اپنا ایمان اپنے گھر والوں سے چھپانا پڑتا تھا. تو امام نے کہا گھر کی چھت پہ جا کے کھلے آسمان کی زیارت پڑھو. کیوں؟ جب گھر کی چھت پہ چلے گئے تو لوگوں کی نظروں سے الگ ہو گئے، اب ان کی نظر تم تک نہیں پہنچیں گی. یہ لاجک تھی کہنے کی، ورنہ آپ جہاں چاہیں کھڑے ہو کے امام حسین کی زیارت پڑھ سکتے ہیں. تو کہا مولا امام جعفر صادق نے کہ تم جاؤ چھت پہ کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو، میرے جد کی قبر کی طرف اشارہ کرو اور کہو السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دو جملے کہ اگر تم نے اتنا فقط کہہ دیا، اور ہم جو انگلی سے اشارہ کرتے ہیں نا زیارت پڑھتے ہوئے، یہ سنت مسلم ابن عقیل ہے. کیونکہ جب کوفے میں دار العمارہ پہ ان کو شہید کیا جا رہا تھا تو انہیں سب سے آخری عمل مولا حسین کو سلام کیا تھا، تو انہوں نے مولا راستے میں تھے، کربلا آ رہے تھے، تو انہوں نے اس طرف رخ کر کے انگلی کے اشارے سے کر کے پھر مولا کی زیارت پڑھی، سلام پڑھا تھا. یہ سنت مسلم ابن عقیل ہے. تو کہا چھٹے امام نے اگر تم اس طرح کے دو جملے زیارت کے پڑھو گے تو پروردگار عالم تمہیں زیارت امام حسین کا ثواب دے گا، تمہارے اعمال میں حج اور عمرے کا ثواب لکھا جائے گا. اچھا، اور ہماری یہ زیارت امام حسین تک پہنچاتا کون ہے؟ روایات میں شیخ صدوق بیان کرتے ہیں اپنی امالی، جہاں بھی آپ پڑھ لکھا ہو دیکھیں نا امالی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے امام نے جو چیزیں اپنے صحابہ کو ڈکٹیٹ کروائی ہیں، بول بول کے لکھوایا، املا سے امالی ہے یہ. اردو میں ڈکٹیشن کو املا کہتے ہیں اور اسی سے لفظ ہی امالی. تو شیخ صدوق کی امالی میں جو مولا نے لکھوایا وہ جملہ ہے کہ جب فطرت کو بالوں پر مل گئے، اور جب فطرت جو گہوارہ حسین سے مس ہوا تھا، میں تفصیل میں نہیں جا رہی ہوں، آپ سب اس واقعے کو جانتے ہیں، کہا جب فطرت جانے لگا تو جناب رسالت میں آپ سے مخاطب ہو کے کہتا ہے اللہ کے رسول آپ کی امت آپ کے اس نواسے کو شہید کر ڈالے گی. رسول خدا نے کہا میں جانتا ہوں. کہا کیونکہ امام حسین نے مجھ پر احسان کیا ہے، وہ فرشتہ فطرت کہہ رہا ہے، کیونکہ امام حسین نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ مجھے بالوں پر ملے، میرا عطا برطرف ہوا. اب مشرق و مغرب جہاں کہیں بھی کوئی امام حسین کی زیارت پڑے گا، اس زیارت کو میں مولا حسین تک پہنچاؤں گا. مشرق و مغرب میں جہاں کہیں کوئی حسین پر درود پڑے گا، میں حسین ابن علی تک پہنچاؤں گا. تو مجلس حسین کا، اس عزاداری امام کا ہر رکن عبادت ہے. اور اس فرش عزا پہ میں اور آپ روحانی تبرک حاصل کر رہے ہیں، سورہ فرقان کی آیتوں پہ گفتگو ہو رہی ہے. اب تک میں آپ کے سامنے 9 آیتوں 9 خوبیوں کا خلاصہ پیش کر چکی. اس سورہ فرقان کی آیتیں اللہ نے 12 خصوصیات گنائی ہیں اپنے خاص بندوں کی. آج 10ویں اور 11ویں خصوصیت آپ کے سامنے پیش کروں گی مختصرا. پروردگار عالم سورہ فرقان کی 72ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے، ویسا مرو باللغو مرو کراما. جب میرے خاص بندے کسی ایسے مقام سے گزرتے ہیں جہاں فضول کام ہو رہا ہے، لغو جملہ کیا ہے، ویسا مرو لغو. لغو کہتے ہیں اردو زبان، اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو لغو کے معنی ہے ایسا کام جو بے مقصد ہو، بے محل ہو، جس سے کوئی فائدہ نہ ہو، جسے ہم اردو میں فضول کام کہتے ہیں نا. تو کہا اگر کوئی میرا خاص بندہ ایسے مقام سے گزر رہا ہو جہاں لغو کام ہو رہے ہوں، تو وہ بزرگانہ انداز میں گزر جاتے ہیں، اس طرف دیکھتے بھی نہیں. یہ میرے خاص بندوں کی کوالٹی ہے، فضول کام. اور جناب رسالت مآب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں میں سب سے زیادہ با فضیلت وہ ہے جو فضول کاموں کو ترک کر دے، چھوڑ دے. لوگوں میں یعنی اس کو اللہ فضیلت والا بنا دے گا جو فضول کام چھوڑ دے. اور پھر رسول اسلام کہتے ہیں میری امت میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو ہر وقت ذکر کرتے ہیں خدا کا، تسبیح و تحلیل کرتے ہیں. کہاں ہم خواتین ہیں، گھر کے کام کر رہے ہیں، لیکن اگر زبان پہ ذکر خدا رہے، کوئی بھی اللہ کا ذکر پڑھتے رہیے. تو رسول کہتے ہیں وہ لوگ میری امت کے جو ہر وقت تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، وہ ملائکہ سے مشابہ ہیں، کیونکہ ملائکہ بھی ہر وقت تسبیح و تحلیل کرتے ہیں. پھر رسول خدا کہتے ہیں میری امت کا دوسرا گروہ، دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو ہر وقت فکر نماز روزہ صدقے کی ہوتی ہے، فلاں کی مدد کر دے، فلاں کو صدقہ و خیرات دے دے، فلاں مستحب کی کام آ جائے، وہ نماز قضا نہ ہونے پائے، مستحب نماز پڑھ لیں. کیا جن کی فکر نماز روزہ اور صدقات ہے، میری امت کے وہ لوگ انبیاء سے مشابہ ہیں، کیونکہ انبیاء کو فکر یہی ہوتی تھی، عبادت الہی، حقوق اللہ بھی، حقوق العباد بھی. کہا میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی فکر، یہی جملہ لکھا کتاب حدیث شیعہ سے پڑھ رہی ہوں، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. کہا میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی فکر کھانا پینا اور سونا ہے. میری امت کے یہ لوگ جانور سے مشابہ ہیں، جانوروں سے، رسول کہہ رہے ہیں. اور جو رسول نے کہا ہے نا، وہی قرآن نے کہا ہے. سورہ آراف میں کیا کہا ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، لہم اذان لا یسمعون بہا. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم نے قلب دیے سمجھتے نہیں ہیں، کان دیے سنتے نہیں ہیں. کیا مطلب، نہ حق بات سمجھتے نہ حق بات سنتے. اولائک کل انعام، بے شک یہ لوگ جانور ہیں. بل ہم اضل، سورہ آراف کی آیت ہے، بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں. رسول نے کیا کہا، کھانا پینا اور سونا. آج ہم اپنے گھروں کی زندگی 24 گھنٹے کی روٹین دیکھیں، کوئی کسی فیسٹیول پہ، عید بقرعید کی، کوئی 14 اگست کی، فلاں فلاں چھٹی آ جائے، سونا کھانا پینا، اس کے بعد چوتھی چیز کیا ہوتی ہے جو رسول نے اس وقت بیان نہیں کیا، آج میرے منہ سے سن لیجیے، ٹی وی. سب اپنے اپنے شیشے لے کے بیٹھے، کوئی ٹیب پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی ٹی وی پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا ہے، گوگل پہ سرچ ہو رہا ہے، یوٹیوب پہ سرچ، جس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں اگر آپ کوئی چیز سرچ کرنا چاہ رہے ہیں معلومات، تو کیجئے، وقت کو کیوں ضائع کر رہے ہیں، بلا مجھے کیوں نہیں اس میں پڑے ہوئے ہیں. تو رسول کہتے ہیں ایسے لوگ مثال ہیں جانور کی. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ یوٹیوب اور گوگل پہ نہ چاہیے، کیونکہ ہم ذاکروں کے ساتھ بڑی پریشانی ہے، ہم ذاکر کوئی چیز بیان کرتے ہیں اور اگر وقت کی کمی میں مکمل نہ بیان کر سکے تو فلاں نہیں، یہ کہنی استعمال کیجئے پازیٹو وے میں. نگیٹیوٹی یہ ہے کہ آپ اس وقت کو ضائع نہ کریں. اور اسی لیے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، صحیفہ سجادیہ میں چوتھے امام دعا میں ارشاد فرماتے ہیں، بارالہ جب تک میری زندگی تیری عبادت میں، تیرے احکام کی بجاوری میں استعمال ہو، مجھے زندہ رکھنا، اور جس دم میری زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے، مجھے میری روح قبض کر لینا. مولا تو معصوم ہے، مولا یہ دعا مانگنے کا سلیقہ مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں. جب ہماری زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے, کیا مطلب؟ جب ہم شیطان کے ہاتھوں میں کھلونا بن جائیں. معصومین کہتے ہیں جو شیطان کے وسوسوں پہ عمل کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کسی بچے کے ہاتھ میں بال دے دیں, جس طرح گھمائے گا وہ بال اس کے ہاتھ میں گھومے گی. تو چوتھے امام کہہ رہے ہیں اگر میری زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے تو خدایا میری روح قبض کر لینا, تو پھر زندگی کیسے گزاریں؟ ملائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہ بلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں مومن کو اپنی زندگی کو, ڈیلی لائف کو ہماری, مومن کو اپنی زندگی کو تین حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے. پہلا حصہ اپنے امور کی اصلاح اور معاش کمانے کے لیے. ہم گھر کے خواتین گھر کے جو امور انجام دیتے ہیں, مرد ہمارے جو روزی کمانے جاتے ہیں, جو اپنی زندگی کا ایک حصہ دن, پورے دن کا ایک حصہ اس میں بسر ہو جو آپ اپنی امور کی اصلاح اور معاش کے لیے کرتے ہیں. ہماری روٹین لائف کا دوسرا حصہ ہمارے آرام اور جو جائز لذتیں ہیں ان کو استعمال کرنے کے لیے خرچ ہو تاکہ ہمیں انرجی. جائز لذتیں, سنڈے کا دن ہے, بچوں کو لے کے چلے گئے کسی مقام پہ گھومنے کے لیے کہ چلو بچے تھوڑا انجوائے کریں گے, یہ حلال لذتیں ہیں, ٹھیک ہے. یا کوئی بھی کسی جگہ ایسی علمی تقریب ملے گی, آج بچے کچھ سنیں گے, کہیں میلاد میں چلے گئے کہیں. تو کہا زندگی کا, روٹین لائف کا ایک حصہ مختص کرو اپنے امور کے لیے, دوسرا حصہ مختص کرو اپنے آرام کے لیے جائز لذتیں حاصل, تاکہ تمہیں انرجی ملے, تم دوبارہ توانائی سے کام کر سکو. تیسرا حصہ مختص کرو اپنے اور اللہ کے معاملات درست کرنے کے لیے, عبادتوں کے لیے, تلاوت قرآن کے لیے. اگر تم نے زندگی کو ان تین حصوں میں تقسیم کر لیا پھر تمہارے پاس فضول وقت بچے گا ہی نہیں. تو مولا سلیقہ سکھا کے گئے. یہ دسویں خوبی ہے جو سورہ فرقان میں پروردگار بتا رہا ہے. گیارہویں خوبی کیا ہے؟ وَالَّذِينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمَّا خَيَّرُوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. پروردگار کہہ رہا ہے میرے خاص بندوں کی گیارہویں خصوصیت یہ ہے کہ وہ ذکر الہی کرتے ہیں, آیات قرآنی کی تلاوت کرتے ہیں. اِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ اور لم یخرو علیہا, کہا کہ لم یخرو علیہ یعنی کہ وہ جو قرآن کی تلاوت سنتے ہیں تو گر نہیں پڑتے. ثم عمیانا یعنی قرآن سنتے ہوئے وہ بہرے اور اندھے نہیں ہو جاتے. کیا مطلب ہے؟ بہت تفصیل سے آتا ہوں مگر میرے پاس صرف چند منٹ ہیں, مسائل سے متصل ہونا ہے, بس مختصر جتنا بیان کر سکوں, ورنہ انشاءاللہ کل کی مجلس سے بیان کروں گی. کہ اب جو قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے خاص بندوں کی صفت یہ کہ جب آیت الہی کو سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو اندھے اور بہرے ہو کے نہیں سنتے. یعنی قرآن جب پڑھیں, جب تلاوت کریں, اس کو معنی و مفہوم سے پڑھیں اور آئمہ معصومین کی احادیث سے سمجھیں کہ یہ آیت کیوں آئی تھی, کب آئی تھی اور اس سے ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے. اس لیے مولا کہتے ہیں نا غور و فکر کرو قرآن میں, یہ مولا علی کا جملہ ہے نہج البلاغہ میں, غور و فکر کرو قرآن میں, یہ دلوں کی بہار ہے, اس کے نور سے شفا حاصل کرو. قرآن نور ہے, اللہ کا کلام ہے, تو کس طرح پڑھیں؟ کہا اندھے اور بہرے ہو کے نہیں پڑھنا ہے, اس طرح پڑھنا ہے کہ اس سے ہم کچھ سیکھیں. اور جب کچھ سیکھیں گے, دیکھیں اندر بہرے ہونے کا مطلب کیا ہے, ایک روایت سن لیجئے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام, مولا کائنات کے ساتھ مولا ایک جگہ پہ جا رہے تھے اور جناب کمیل جن کے نام سے منسوب ہم سب کو دعائیں کمیل ملی ہے, کمیل مولا علی کے ساتھ ایک مقام سے گزر رہے تھے. دیکھا ایک قاری قرآن راستے میں, دیکھا کہ ایک مقام سے ایک قاری جو ہے وہ قرآن پڑھا, اتنی اچھی آواز ہے, اتنا اچھا لہن ہے کہ وہ کمیل بھی کھڑے ہو گئے وہاں پہ سننے کے لیے. مولا علی ساتھ ساتھ ہے, مولا دیکھ رہے ہیں کمیل کیا کر رہا ہے, ایک دم رکے. مولا کتنی خوبصورت آواز ہے اس قاری قرآن کی, کاش میں اس قاری کے جسم کا کوئی رواں بال ہوتا کہ ہر وقت اس سے قرآن سنتا رہتا. مولا علی نے کہا تم اس کو سمجھ نہیں سکے, یہ اہل جہنم میں سے ہے, میں تمہیں اس کی وجہ کچھ دنوں بعد بتا دوں گا. مولا نے کہہ دیا تھا, کمیل خاموش ہو گئے. کہا تم جس کی آواز سے بہت مروب ہوئے جا رہے ہو نا, یہ اہل جہنم میں سے. کچھ دنوں کے بعد جنگ نہروان ہوئی جو مولا نے خوارج کے خلاف ہے. خوارج کو اگر میں آج کی زبان میں سمجھاؤں, طالبان, وہ اس زمانے کے طالبان تھے جنہیں خوارج یا خارجی کہتے ہیں. جنگ نہروان مولا نے خوارجوں کے خلاف لڑی تھی. جب مولا فتح پا گئے اور دشمنوں کے لاشوں کے قریب سے گزرے, کمیل ساتھ سے, کہا کمیل تم جس قاری کی آواز سے مروب ہوئے جا رہے تھے اس کی لاش یہاں موجود ہے, میرے مخالف لڑا تھا, یہ ایمان پہ نہیں مرا, یہ اہل جہنم میں سے ہے. تو آواز نہیں, خدا چاہتا اچھے لہن سے پڑھنا اچھی بات ہے, مگر اصل بات یہ کہ قرآن سے استفادہ کیا جائے. اب سوچیے گا گھر جا کے, میں اور آپ قرآن سے کتنا استفادہ کرتے ہیں, کتنا کرتے ہیں؟ کبھی ایک صفحہ پڑھ کے بھی, ترجمہ پڑھ کے, تفسیر پڑھ کے سوچتے کہ وارث قرآن نے ہمیں کیا سمجھایا ہے؟ نہیں کرتے ہم. بہت ضروری ہے. اور دیکھیں قرآن سے ہی تو خوش نصیب ہیں ہم لوگ,
کہ ہمیں وارث قرآن ملے ہیں, ورنہ قرآن ہر ایک کی ہدایت نہیں کرتا. قرآن پاک میں سورہ قصص میں اللہ نے کہا ان اللہ لیہدی القوم الظالمین, خدا خود کہہ رہا ہے میں ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا اس قرآن سے. سورہ منافقوں کی چھٹی آیت میں کہا ان اللہ لیہدی قوم الفاسقین, میں فاسقوں کی ہدایت نہیں کرتا. آپ سوچیے خدا کے ساتھ بیان کر. سورہ غافر میں کہا اللہ نے ان اللہ لیہدی قوم مسرف و کذاب, جو جھوٹے ہوتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں اور جو اسراف کا گناہ کرتے ہیں. اسراف کے موضوع میری آپ کی گفتگو دو تین دن پہلے ہو چکی ہے, اپنی حد سے بڑھ کے خرچ کرنا. اب خدا سورہ غافر, سورہ غافر کے دو نام ہیں, کہیں آپ کو سورہ مومن لکھا ملے گا, کہیں آپ کو سورہ غافر لکھا ملے گا. سورہ غافر میں خدا کہہ رہا ہے کہ اللہ جھوٹ بولنے والوں کی اور اسراف کرنے والوں کی ہدایت نہیں کرتا. قرآن سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ سورہ الف لام میم سورہ بقرہ کی پہلی آیتوں میں کہہ دیا خدا نے کیا, ہدل للمتقین الذین, ہدایت اسے ملے گی جو صاحب تقویٰ ہوں گے, جو دامن آل محمد سے جڑے ہوں گے. اب سمجھ میں آئی؟ اگر آپ جتنا قرآن پڑھیں گے نا, آپ قرآن کی آیتوں کو بولتا ہوا معاشرے میں دیکھیں گے. آج جو بم بلاسٹ کر رہے ہیں, دہشت گردی دنیا میں کر رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, کیا ہدایت مل گئی؟ قرآن کی یہ آیتیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھے سمجھ میں آئی؟ خدا قرآن سے ہر ایک کو ہدایت نہیں دیتا. قرآن سے ہدایت پانے کے لیے ضروری ہے وارث قرآن سے ہدایت سمجھو, وارث قرآن پر ایمان ہو, زبان طاہر ہو, قلب میں محبت محمد و آل محمد ہو, تو اس قلب میں نور قرآن آئے گا.
نعرہ حیدری,
یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے,
جن کی فرش اعضا پہ میں اور آپ بیٹھے ہیں. کربلا والوں کو قرآن کتنا پسند تھا؟ عمر سعد ملعون 9 محرم کو جنگ کرنا چاہتا تھا, لشکر آگے بڑھ رہا تھا. مولا امام حسین نے غازی عباس کو بلایا, عباس جاؤ عمر سعد کے پاس جا کر ایک شب کی مہلت مانگ لو اور اسے کہہ دینا حسین کو نماز کے جملے ہیں مولا کے, میں امام حسین کے جملے آپ کے سامنے کوٹ کر رہی ہوں. مولا کہتے عباس کہہ دینا عمر سعد کو حسین ابن علی کو نماز, تلاوت قرآن, استغفار اور کثرت سے عبادت کرنا بہت پسند ہے, میں آج کی شب عبادت میں بسر کرنا چاہتا ہوں. مولا عباس کے لیے کتنا بڑا امتحان تھا. انشاءاللہ کل جب مولا کے مسائل پڑھوں گی تو بیان کروں گی. گئے عمر سعد کے پاس, یہ کہہ کر ایک شب کی مہلت ملی اور وہ پوری شب اصحاب امام حسین تلاوت قرآن کر رہے تھے, نماز پڑھ رہے تھے, استغفار, استغفار بھی انشاءاللہ کل کی مجلس میں آ جائے گا. استغفار کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گناہ گار تھے, نہیں, یہ دعا ہے برکتوں کے حصول کے لیے, خدا کی رضا کے حصول کے لیے. ساری رات امام حسین کے اصحاب اپنے خیموں میں عبادت کر رہے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں. یاد رکھیے گا, پیاسے تھے 3 دن کے, بھوکے تھے 3 دن کے, وہ 3 دن کی پیاس میں بھی قرآن پڑھنا نہیں بھولے. اور ہم اور آپ نہ پیاسے ہوتے ہیں نہ بھوکے ہوتے ہیں, پھر بھی شہداء کربلا کی اس بات کو بھول جاتے ہیں. تمام رات عبادت ہوتی رہی اور لشکر عزیز میں تمام رات تلواریں تیز ہوتی رہی. خدا بیان, خدا وہ منظر دکھا رہا تھا, پہچان لو اللہ والے کون ہیں اور پہچان لو شیطان کے جو والی و والی سے وہ کون ہیں. تمام رات عبادت امام حسین کے خیموں میں, امام حسین ہر ہر خیمے کے پاس سے گزرتے تھے. مولا نے رات کا ایک حصہ خیام کے قریب سے پہرہ داری کرتے ہوئے گزارا. غازی عباس ساتھ ساتھ ہیں. جیسے ہی بی بی ام فروہ کے خیمے کے قریب پہنچے, آواز آ رہی تھی قاسم کو بٹھا کے سامنے. ام فروہ کہہ رہی تھی میرے لال تم حسن مشتبہ کے بیٹے ہو, امام کے بیٹے ہو, میرے لال کل سب سے پہلے بڑھ کے قربانی دینا, اگر تم نے ذرا قدم پیچھے کر لیے تو دنیا یہی کہے گی حسن مشتبہ کا بیٹا تھا مگر ماں کے دودھ نے وفا نہیں کی. قاسم بیوہ ماں کی لاج رکھنا, ادگاروں جو ماں بیوہ ہو اس کی امیدوں کا مرکز فقط اولاد ہوتی ہے. ہمارا سلام ہو کربلا والی ماؤں پر کہ ام فروہ جیسی مائیں جو بیوہ بھی ہیں ایک ہی امید کا سہارا ہے اولاد, اور اس اولاد کو بھی تیار کر رہی کل تمہیں دین پر قربان ہونا ہے, اللہ کے دین کو بچانا ہے. روزے عاشور نمودار ہوئی, قاسم بار بار جاتے ہیں مگر مولا کی آنکھوں سے آنسو بہن, جب بھی کہتے ہیں چچا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے, امام سر جھکا لیتے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے. بڑا مشکل تھا, بڑی قیامت تھی حسین کے لیے. مولا حسین کہتے ہیں قاسم میں نے تمہیں گودوں میں پالا ہے, اپنی آغوش کے پالوں کو میں مرنے کی اجازت دے دوں؟ کاخا مجھے مرنے کی, مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے, بار بار جا رہے ہیں اجازت نہیں مل رہی. ایک بار کی قاسم آئے خیمے کے باہر آئے, تاریخ مقتل یہ کہتی ہے اپنے گھٹنوں پہ پیشانی رکھ کے بیٹھ گئے, آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. بیوہ ماں کا سہارا. جب امی فروا نے دیکھا نا, ماؤں کی تو فطرت ہے بچوں کے چہروں پہ نگاہ ہوتی ہے, مائیں چہروں سے پڑھ لیتی ہیں. جب امی فروا نے دیکھا نا, قاسم کی آنکھیں سرخ ہیں. کہا میرے لال کیوں رو رہے ہو؟ کہا اماں چچا اجازت دیں, میں بار بار جا رہا ہوں مگر 13 برس کا سن تھا, 13 سال عمر تھی حضرت قاسم. کہا میں جا رہا ہوں مگر مجھے اجازت نہیں ملی. ماں نے کہا جب تمہارے بابا کا وقت آخر تھا, بابا تمہارے بازو پر ایک تعویذ باندھ کر گئے تھے اور کہا تھا فروا اس تعویذ کی حفاظت کرنا, جب میرے قاسم پہ کوئی مشکل وقت آئے اس تعویذ کو کھول کے قاسم کو دکھا دینا. کہا بتا تعویذ جو بازو پہ بندھائے کھولو. قاسم نے تعویذ کھولا, امام حسن مشتبہ نے لکھا تھا میرے لال قاسم تم میری جان ہو, کربلا میں ایک وقت آئے گا جب ساری دنیا تمہارے چچا کی مخالف ہو جائے گی, قاسم تم میری جان ہو, اپنی جان اپنے چچا پہ قربان کر دینا. اب جو یہ تحریر دیکھی قاسم خوش ہو گئے, گئے خیمہ امام میں, کہا مولا یہ پڑھ لیجئے. اب جو مولا حسین نے پڑھنا شروع کیا تو زار و قطار امام حسین رو رہے تھے. کہا قاسم میں تجھے اب روک نہیں سکتا. اور تاریخ مقتل یہ کہتی کہ قاسم مولا حسین کے ہاتھوں کو پکڑ کے چوم رہے تھے, آنکھیں رگڑ رہے تھے, مولا اجازت دے دیجئے ورنہ میں قدموں پہ اپنا سر رکھ دوں گا, میں آپ کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دوں گا. مولا حسین نے قاسم کو سینے سے لگایا, قاسم میں تجھے اب روک نہیں سکتا, یہ میرے بھائی کا حکم آ گیا, جہاں میرے لال تجھے مقتل میں بھیجنا ہے. مگر ایک مرتبہ تاریخ مقتل کہتی ہے امام حسین نے حضرت قاسم کو سینے سے لگایا, اتنا روئے کہ مولا غش کھا کے گر گئے. یتیم بھتیجے کو بھیج رہے ہیں, بہت قلق ہے امام حسین کو. جب مولا بے ہوش ہو کے گرے غش آ گیا. عزادارو بتاؤ کوئی بے ہوش ہو جائے تو ہمدردی کا پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ پانی کے چھینٹے دیتے ہیں. مگر حسین اتنے غریب ہیں, زینب کیا کرے, ایک قطرہ پانی نہیں ہے خیمے میں, بھائی کو غش سے کیسے اٹھائے. تاریخ مقتل کہتی ہے جناب زینب زمین پہ بیٹھ گئی, اپنے زانوں پہ بھائی کا سر رکھا. اب زینب نے رونا شروع کیا, آنسوؤں کے قطرے امام حسین کے چہرے پہ پڑے. مولا غش سے اٹھے. جب مولا غش سے اٹھے کہا قاسم آؤ میں تمہیں میرے لال تیار کر دوں, مقتل میں جانا ہے. مولا نے قاسم کے سر پہ امامہ باندھا, امامہ باندھ کے امامے کے دونوں سرے سینے پہ کھلے چھوڑ دیے. اسے کہتے ہیں تحت الحنک. جب کسی مردے کو کفن پہنایا جاتا ہے نا تو مستحبات میں سے کہ سر پہ امامہ باندھو اور دونوں سرے کھلے چھوڑ دو. قاسم کہتے ہیں چچا کہ تحت الحنک کیوں سینے پہ چھوڑ دیا؟ مولا حسین نے سر جھکا لیا, رونے لگے, یعنی زبان حال سے کہہ رہے تھے قاسم تجھے کفن تو دے نہیں سکوں گا, قاسم تجھے کفن نہیں دے سکوں گا, زندگی میں کفن پہنا کے بھیج رہا. پھر مولا نے قاسم کو پیرہن پہنایا اور پیرہن پہنا کے بڑے عجیب نگاہوں سے قاسم کو دیکھ رہے تھے, حسرت بھری نگاہوں سے. پھر کہا قاسم میرے قریب آؤ. قاسم قریب آئے, مولا نے قاسم کا گریبان پھاڑ دیا, چاک کر دیا. کہا چچا یہ کیا کیا؟ کہا بیٹا چاک گریبان ہونا یتیموں کی علامت ہے. میرے لال تو میرے بھائی کا یتیم ہے, تو یتیم حسن ہے. جا میرے لال میں نے تجھے تیار کیا, بازو سے پکڑ کے گھوڑے پہ سوار کرایا. جب سوار کرا دیا نا اور قاسم آئے ہیں مقتل میں لشکر عزیز کے سامنے, لشکر عزیز سے آوازیں آ رہی تھی یہ چاند سے چہرے والا کون آ رہا ہے؟ عزدارو سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو, جس کو دشمن چاند سا کہتے ہو اسے ماں کیا کہتی ہوگی؟ اتنے خوبصورت حضرت قاسم آئے, بڑی شان سے لڑے, لشکر عزیز میں صدا گونجنے لگی, ارے یہ حیدر کرار کا پوتا ہے, ایسے ہم اس میں فتح نہیں پا سکتے, چاروں طرف سے گھیرا ہے, گرز مارا ہے. ایک گرز سر پہ مارا گیا, ایک گرز پہلو پہ مارا گیا. اب قاسم سنبھل نہیں سکے, گھوڑے سے گرنے لگے, آواز دی چچا ادرکنی, مولا حسین دوڑے ہیں, کسی طرح پہنچ جاؤں جلد سے جلد قاسم کے پاس. قاسم سرحانے کھڑا ہے, میرے پہنچنے سے پہلے سر قلم نہ کر دے. جب امام حسین دوڑے ہیں ایک بار کی لشکر عزیز نے دیکھا حسین آ رہے ہیں, اب یہ بھاگے. جب یہ بھاگے ہیں تو یہ گھوڑوں کی ٹاپے قاسم کے جسم پر, ابھی سانسیں باقی تھی مگر قاسم کا لاش پامال ہوئی. مختل جو لکھتے ہیں ان علماء نے ریسرچ کی کہ جب گھوڑے پامال کر رہے تھے قاسم اٹھ کیوں نہیں پائے, قاسم خود کو بچا کیوں نہیں پائے, تو علماء کہتے ہیں جو گرز پہلو پہ مارا تھا کمر شکستہ ہو چکی تھی, قاسم اٹھ نہیں سکتے تھے, سانسیں باقی تھی
اور گھوڑوں نے پامال کر دیا. امام زمانہ سلام بھیجتے ہوئے کہتے ہیں زیادہ نائیاں میں, میرا سلام اس شہید پر جس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف گھس گئیں, بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف کی گھس گئیں. خدا کسی ماں کو اپنی اولاد کا یہ حال نہ دکھائے. مولا حسین پہنچے قاسم کے سرانے, لاش ٹکڑوں میں بٹ گئی تھی, اتنے گھوڑے دوڑے تھے لاش پہ, لاش ٹکڑوں میں بٹ گئی تھی. مولا نے اپنی ابا کا دامن پھیلایا, ابا کے دامن کو پھیلا کے قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھا کے ابا کے دامن میں رکھے. اب جو ابا کا دامن سمیٹا گٹری بن گئی. مولا کندھے پہ رکھ کے خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں, در خیمہ پہ زینب کھڑی ہے, ام فروا کھڑی ہے. عزادار ماں کا جملہ سنو گے, جب جب یاد کرو گے رو گے. ام فروا کہتی ہے, اے بی بی زینب کبرا, اے شہزادی زینب, میرا بچہ 13 سال کا جوان ہے مگر آقا حسین آ رہے ہیں تو ہاتھوں پہ لاشا نہیں ہے, میرا لال کہاں ہے؟ مولا خیمے میں آئے, مولا نے ابا کا دامن کھولا. مجھے نہیں پتا فرمانے کس طرح دیکھا ہوگا قاسم کا لاشا. اے بی بی ہمارا پرسا قبول کر لو, تم نے جوانی میں حسن مصطفیٰ کے جگر کے ٹکڑے دیکھے اور ضعیفی میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے دیکھے.
القوم الظالمين وتعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ تجھے محمد والے محمد کے مصائب کا واسطہ, تجھے قاسم کی پارا پارا لاش کا واسطہ, ام فروا کے صبر کا واسطہ, ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما. پاک پروردگار اس مجلس عزا کو وسیلہ بناتے ہیں ہم سب کے تمام گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما. پاک پروردگار ہم سب دلوں میں حاجتیں لے کے آئے ہیں, آئمہ موجود ہیں, مادر حسنین موجود ہیں, تجھے واسطہ مادر حسنین کا, تجھے واسطہ شہداء کربلا کا, اسیران کربلا کا, جس جس مومنہ کے دل میں جو جو حاجات ہیں غیر سے پورا فرما دے, جو لا ولد ہے اسے اولاد کی نعمت عطا فرما دے, جو رزق و روزی کے مسائل میں گرفتار ہو اس کی روزی کا سبب بنا دے, قرضدار کا قرض غیب سے ادا کر دے, جو بچہ بے روزگار ہو اسے روزگار عطا کر دے. مومنان آل محمد میں جو جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما. زاکرہ حسین کلثوم جعفری کا کل بہت سیویئر روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, بہت شدید زخمی ہے. آپ سب سے دعائیں کلثوم جعفری کو دعا میں یاد رکھیے گا, پروردگار عالم اسے غیب سے شفاء کامل عطا فرمائے. محمود کی مظالم جو بڑھتے جا رہے ہیں, شہادتوں کا سلسلہ جو بڑھتا جا رہا ہے, پاک پروردگار ان مظالم سے انتقام کے لیے حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. عزائے حسینی اسی شان سے ہوتی رہے, دشمن اپنی سازشوں میں ناکام ہو جائے, ان کا مکر انہیں کی طرف پلٹا دے, اور جب امام زمان ظہور کرے ان سے انتقام کے لیے بارلہ جب میرا امام آئے اور صدا دے تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے آ گئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.